الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولايا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من دانت به الأسر معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ جو آیات کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے یہ وہ حصہ ہے جو پچھلے بیان کے تسلسل میں رہ گیا تھا. قرآن کریم کی کسی بھی آیا کریمہ پر جب بات کی جائے تو ایک تو موضوع ہے, پھر ہر رکوع میں ایک موضوع ہے, پھر آیا ہر ایک آیا کریمہ اپنے اندر ایک جامع پیغام رکھتی ہے. تو یہ محسوس نہیں ہوتا کہ جو تفسیر بیان کی گئی ہے اس میں کوئی پہلو رہ گیا ہو. لیکن جن آیات پر گزارشات پیش کر رہا تھا اس میں یہ حصہ, پچھلا جو اجتماع ہے اس میں یہ رہتا تھا, تو اسی بات پر آگے گزارشات پیش کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے ان آیا کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن میں یہ داخل ہوں گے, اور ان کے ماں باپ اور ان کی بیویاں اور ان کی اولاد میں سے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے, اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے اور کہیں گے سلامتی ہو تم پر, یہ تمہاری ثابت قدمی کا بدلہ ہے, سو آخرت کا گھر کیا خوب گھر ہے. یہ وہ حصہ ہے جہاں پر ہماری بات ختم ہوئی تھی. اس رکوع میں اللہ رب العالمین نے دو پہلوؤں کا موازنہ بیان فرمایا ہے کہ جو حق جانتا ہے اور جو حق پر عمل پہ رہا ہے, اور جو نہیں جانتا وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. پھر اس جاننے کو عملی حصوں تک بیان فرمایا, چونکہ کسی بات کا ماننا اس بات پر عمل پیرا ہونے کی صورت میں شہادت کے طور پر بیان ہوتا ہے, وگرنہ محض کہہ دینا اور اس پر عمل نہ کرنا یہ ماننے کے پہلوؤں میں نہیں آتا, بہت دور حصہ آ جاتا ہے. لیکن یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خصوصی انعام ہے کہ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ جو صاحب ایمان دنیا سے چلا گیا, کردار کی کمی بیشی جیسی بھی ہے, اول تو بے شمار پہلو ہیں جس میں بخشش اور رحمت ہے, نہیں تو جو کمی بیشی کی سزا ہوگی ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ آگ میں رہے, اس پر اللہ کریم رحمت فرمائیں گے, اسے شفاعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حصہ نصیب ہوگا. لیکن دنیا کی زندگی میں اس پہلو کو دیکھنا کہ مانتا ہوں عمل نہیں کرتا, اگر اس پر سوال آ جائے گا تو اس کا جواب بھی پھر کسی کے پاس نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس پہلو پر زندگی بسر کرنے والوں کے لیے آخرت کے گھر کو فرمایا کہ کیا خوب گھر ہے, کیا خوب رہنا ہے. اگلے حصے میں آتا ہے کہ والذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اور جو لوگ اللہ کے وعدوں کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار، ایسی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے۔ پہلے حصے میں حق کے جاننے اور ان رشتوں کو مضبوط رکھنے کا حکم ہے، اور جب ان پہلوؤں پر عمل نہیں کیا جائے گا تو پھر کون سی صورت ہوگی اور کون سا راہ ہوگا؟ تو یہاں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے وعدوں کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں، دو صورتیں، ایک صورت ہر روح نے اللہ سے وعدہ کیا تھا یوم الاسد کو، اس میں کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اس روز کا وعدہ میں نے نہیں کیا۔ پھر بعد دار العمل کی آئے گی، یہاں پر ایک صورت تو وہ جنہوں نے اس وعدے کو وفا نہیں کیا، دوسری صورت وہ جنہیں ایمان نصیب ہوا اور مان کر پھر زندگی جو ہے وہ بے عملی میں بسر کر دی۔ مانا اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے لیکن در در پر سجدے بھی کرتے رہے کہ فلاں شخص سے اگر میرا تعلق نہیں ہوگا تو میرے معمولات زندگی جو ہے وہ سہل نہیں ہو سکے، فلاں شخص سے اگر میرا واسطہ نہیں ہوگا تو میرے رزق کے ذرائع بہم میسر نہیں آئیں گے، میں زندگی کیسے بسر کروں گا۔ تو جب اللہ رب العالمین کی وعدنیت کو مانا، اس کے شان ربوبیت کو مانا، تو دنیا رب کائنات نے عالم اسباب بنائی ہے تو سبب کے طور پر تو جائز ہے، جب کلی طور پر لیا جائے گا تو پھر تجاوز آ جائے، کیونکہ مسبب الاسباب تو اس کی ذات ہے جسے چھوڑ کر اسباب کو کل سمجھا جا رہا ہے، یہاں پھر زیادتی ہو جاتی ہے، تجاوز ہو جاتا۔ تو جو بے عملی کی زندگی میں آ رہے ہیں ان کو بھی اس تفسیر سے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان معاملات جو صبح سے شام تک ہمارے دین اسلام میں تجاوز پر ہیں معاملات، ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ تجاوز رہتا ہے اور یہی زندگی کا پہلو چلتا ہے تو پھر اس کا انجام کیا ہے۔ جہاں وعدہ رشتوں کو جو اللہ نے عطا فرمائے قائم رکھنے پر آخرت کے گھر کی خوشخبری ہے، وہاں آخرت کی وہ وعید بھی ہے جو سزا کی ہے کہ اگر ان رشتوں کا لحاظ نہ رکھا جائے۔ تو یہ اس کا احسان ہے کہ رب العالمین نے مہربانی فرمائی کہ ہمیں کثیر تعداد ہماری جو وراثتاً مسلمان ہے، پھر کتنے ایسے خوش نصیب ہیں کہ جنہیں بلوغت کو پہنچ کر یہ حق نصیب ہوا، اور کتنے ہم ایسے کمزور ہیں کہ یہ حق نصیب ہو کر پھر ایسے ایسے سوالات پر بات ہو رہی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ پچھلے ماہانہ اجتماع میں آپ سے یہاں بات کر کے پھر سفر اختیار کیا، تو پھر تقریباً یہ سفر آج کے ماہانہ اجتماع کے ساتھ ہی میرا بھی اختتام پذیر ہوا۔ اس سفر میں بے شمار ممالک، شہروں، کثیر تعداد جو ہے احباب کی ان تک رسائی کا موقع ملا، مساجد میں پروگرام کیے، کمیونٹی ہال میں پروگرام کیے، انفرادی گفتگو ہوئی، اجتماعی بحث ہوئی، سوال جواب ہوتے رہے۔ تو حیرانگی ہوتی ہے کہ ہم جب دین اسلام کو مانتے ہوئے پھر اس پر جب جرح کر رہے ہوتے ہیں تو ہم چاہ کیا رہے ہوتے ہیں؟ یہ رشتہ شیخ اور سالک کا ایسا ہوتا ہے کہ اس میں لوگ دل کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اسی رشتے کے ساتھ جب آپ سلسلے سے باہر جاتے ہیں تو بے شمار مخلوق ہے جو اپنے دل کی باتیں کرتے ہیں۔ تو جب سوالات کو اور ان گفتگو کے پہلوؤں کو جو میرے ساتھ ذاتی حیثیت میں کی جاتی ہے جب سنتے ہیں تو حیرانگی بھی ہوتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے اس کیفیات کے حصے سے نوازا ہے کہ اس نے دوسروں کی رہنمائی کرنی ہے، اس کے سوالات تو دیکھو، اس کی جرح تو دیکھو، جو چیز اس کو رہنمائی پر دی گئی ہے، اس کی رہنمائی کرنے کے لیے دی گئی ہے، جس کو حاصل کر کے یہ دوسروں کا رہنما ہو سکتا ہے، اس پر جرح کے پہلو تو دیکھو، حیرانگی ہوتی ہے. اور ایک سوال بہت ہوتا ہے کہ ہمارے امت میں تضادات اور کمزوریوں کا سبب کیا ہے، تو میں اکثر یہ پہلو بھی عرض کرتا ہوں کہ دین اسلام ہر بندے کو مخاطب فرماتا ہے، قرآن کریم یا ایھا الناس سے شروع فرماتا ہے، آمنو تک بات آتی ہے، پھر آمنو الصالحات کی بات آتی ہے، اور جو مخاطب ہے وہ یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کرے کہ مجھے اللہ کریم کیا فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے کیا سنت چھوڑی، آپ نے میرے لیے کیا بات اور کیا موضوعات وہ جو خود اختیار کیے، مجھے کیا حق پہنچایا مجھ تک، ان پہلوؤں سے اس کو شناسائی اور جاننے کا تکلف ہی نہ کرے، تو پھر کیسے ممکن ہو کہ نتائج وہ پیدا ہوں جو تاریخ اسلام کی جن پر بات کی جاتی ہے. پھر جہاں سے دین بیان کیا جا رہا ہے، اگر وہاں ایسی کمزوری آنا شروع ہو جائے کہ دین کا بیان کرنا ذریعہ معاش ہوتا چلا جائے، تو پھر جب یہ معاشرے کے دونوں پہلو جڑیں گے کہ عام بندہ عام حصے کا جو اپنا ضروریات دین ہے انہیں بھی جاننے کی کوشش نہ کرے، اور جہاں سے دین بیان کرنا ہے وہ دین کے بیان کرنے سے دنیا کا مقصود ٹھہرانا شروع کر دیا جائے، تو پھر نتائج ایسے ہی ہوں گے جس نتیجے سے آج ہم گزر رہے ہیں. پھر لوگوں کے سوالات ایسے ہی ہوں گے جن سوالات کو میں دیکھ کر دکھ کا اظہار کر رہا ہوں. تو اللہ رب العالمین یہ توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ کریم سے وعدہ کیا گیا ہے اس وعدے کی تکمیل نصیب، اور اس وعدے کی تکمیل کے لیے جاننا ضروری ہے، دین کو اپنا ماننا ضروری ہے، کیونکہ جب بات بندے مومن سے کی جائے وہ کہتا ہے میرے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق سوال کریں کہتے ہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب دین اسلام کی بات کی جائے گی یا فقہی احکام کی بات کی جائے گی یا معاملات زندگی کے صحیح اور غلط کی بات کی جائے گی تو یہ کسی دوسرے کا ہے. پھر اسلامی احکامات کا اطلاق بھی تو مسلمان پر ہوگا، اور عجیب دکھ کی بات یہ ہے کہ قوانین جو دنیا کی ہیں انہیں اپنی بچوں کو آنے والی نسل کو بھی یہ بتلا کر سکھایا جاتا ہے کہ تم آزاد ہو، تمہاری زندگی ہے، جیسے تم چاہو بسر کرو، یہ جو قوانین ہیں ان کے تحت، اور دین اسلام کے جو احکامات ہیں انہیں پھر پابندی کی صورت سمجھا جاتا ہے. تو پھر جب معذرت خانہ پہلوؤں میں ہم مسلمان ہوں گے تو نتائج تو ایسے ہی ہوں گے جیسے آج. اور ان پروگرامز میں بے شمار ایسے حصے بھی موقع بھی پیش آتے ہیں کہ مختلف مسالک کے احباب جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا ہوتا ہے، مساجد للہ، لیکن آج مساجد کی یہ بات ہمارے درمیان میں کم ہے، کوئی مسجد میری ہے، کوئی مسجد آپ کی ہے، کوئی مسجد کسی نام سے منسوب ہے، کوئی مسجد کسی نام سے منسوب ہے. ایک کوشش کی گئی کہ ہم کمزور ہیں، خطا کار ہیں، ہم کیا کسی پر فیصلہ دیں گے کہ تم گناہگار ہو یا تم نیکوکار ہو. تو جو پہلو ہمیں مشائخ نے تعلیم دیے ہیں، جو شعبہ کیفیات قلبی کا ہمیں نصیب ہوا ہے، اس میں ذات کا دخل نہ دیا جائے. پھر بجائے اس کے کہ بام بحث میں جایا جائے، اس موضوع کو بیان کر دیا جائے کہ جو سب کو صحیح ہمانگی اور اصل جو اسلام کے حقائق ہیں ان کو اختیار کرنے کا سبب ہو، بجائے اس کے کہ بام چپکلش میں وقت ضائع ہو جائے. وہ طاقت جو دین کے پہنچانے میں صرف کرنی ہے وہ زندہ باد اور مردہ باد کے جھگڑے میں آپس کے میں وہ صرف ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ یہ بات لوگوں تک وہ پہنچائی جائے جسے اختیار کرنے سے حقائق سامنے آتے ہیں. یہ کیفیات قلبی ایسا پہلو ہے کہ جو جہاں جس حیثیت میں ہے ذکر کو باقاعدہ کر لے, نتائج اس کے اندر مرتب ہونے کی شہادت وہ خود دینا شروع کر دیتا ہے. اس لیے نہیں کہ اس بات کو میں کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ یہ اللہ کا نام ہے اور اللہ کریم کا ذاتی نام ہے, اور اس کے تسلسل میں کیفیات جو نصیب ہوتی ہیں وہ قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہوتی ہیں. جہاں جس حالت میں جس انداز میں کوئی ایسے اختیار کرے تو نتائج مرتب ہونا شروع ہو جاتے. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم اس بات کو مان کے سمجھ کے اختیار کرنے کے لیے جمعے کہ ہماری زندگیوں میں بھی اس کا تواتر. اکثر ای میلز بھی آتی ہیں, مسائل لکھے جاتے ہیں, مختلف موضوعات پر بات ہوتی ہے, تو میں ایک بات اکثر ساتھ لکھ دیتا ہوں کہ ذکر کو باقاعدہ کیا کریں. اس کے جواب میں جو آتا ہے یہ تو رہ جاتا ہے, جو کام کرنے کا ہے وہ تو رہ جاتا ہے اور جو کام رہ جانے ہیں ان کے لیے ہم پریشان ہیں. تو وہ کام ہے جو ساتھ جائے گا, جو کرنے کا ہے, جو کام کرنے کا ہے وہ تو جی رہ جاتا ہے اور جن کاموں کے لیے ہم تڑپ رہے ہیں ان کاموں نے رہ جانا ہے. تو جب بات آتی ہے جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے, تو اس رشتے میں آمنو کا اور عمل الصالحات کا جو رشتہ ہے یہ بھی بڑا خوبصورت ایک رشتہ ہے. صرف یہ نہیں ہے کہ جو اصول مانے ہیں, جو اصول مانے ہیں ان کے اختیار کرنے, ماننے والے اور اختیار کرنے والے میں بہت بڑا فرق آ جاتا ہے, اور جس چیز کو مانا ہے اس چیز کا جاننا بھی پھر ضروری ہے. تو جو اس عہد کو توڑ دے گا, اب پہلے یوم الست کی بات ہو یا یہاں خطا کاری کی اور گناہ گاری کی بات ہو, تو جو ان رشتوں کو جنہیں اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو قطع کر دیتا ہے, وہ یفسدون فی الارض اور زمین میں فساد کرتے ہیں, تو نتیجے میں فساد آتا ہے. کیونکہ جب بھی کوئی عمل کیا جاتا ہے اس عمل کا اثر مرتب ہوتا ہے. ایک وہ اثر مرتب ہوتا ہے جو ظاہراً موقع پر ہے, اور ایک ایسا اثر مرتب ہوتا ہے جو اس وقت تو شاید اس کی صورت غیر مری ہو, لیکن وہ غیر مری صورت آخر کار ایسی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جو نظر آتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اگر جنگل میں کسی پرندے کا گھونسلے کا انڈا بھی کوئی جانور کھا جائے تو اس کے پیچھے بھی کسی انسان کا جو غلط عمل ہے اس کا اثر ہوتا ہے. یہی صورت آپ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت کا موقع ہے اس موقع پر بھی ایک واقعے میں ملتی ہے. اسی بات کو قرآن کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو جب یہاں بات آئے گی تو جو دنیا میں فساد پیدا ہو رہا ہے, جو خلفشار ہے, جو خرابی ہے, یہ جو طوفان بدتمیزی مچ چکا ہے, اس کے پیچھے جب دیکھیں گے تو اس کے پیچھے بھی انسانی کردار ہے, اور جب اس کردار میں ان کا حصہ شامل ہو گیا کہ جنہوں نے دنیا میں بھی مان لیا, تو پھر جب سوال روز محشر آئے گا تو اس روز جو سوال ذاتی غلطی کا ہے وہ تو ہے ہی ہے, ساتھ یہ بھی ہوگا کہ اس غلطی پر جو مخلوق کو تکلیف پہنچی اور جتنے نظام میں خرابی پیدا ہوتی چلی گئی, تو اس کا حساب لگائیں نا کہ وہ حساب کتاب کہاں پہنچتا چلا جائے. اور قرآن کریم ہی فرماتا ہے کہ جو جتنی غلطی کرے گا اس سے اتنی ہی پرسش ہوگی, زائد نہیں, لیکن جو بھلائی کرے گا اس کو جو عطا ہوگا وہ اس کے کیے سے زائد ہوگا. اب کتنا زائد ہے جب اللہ کریم زائد فرما رہے ہیں, کوئی پابند نہیں فرما رہے, ایک گنا ہوگا دو گنا ہوگا, جب زائد ہے تو بے نیاز ہے, اس نے اپنی حیثیت سے عطا فرمانا ہے, وہ ہمارے پیمانوں میں نہیں آ سکتا. تو جب ہم اس دنیا کے فساد کو دیکھتے ہیں تو پھر آج کے جو سوالات ہمارے اٹھ رہے ہیں, اس پر حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سارے اس شوق میں ہیں کہ یہ مسائل حل ہو جائیں، یہ فساد رک جائیں، ہر ایک اپنے انداز میں، کوئی جماعتی پہلوؤں پر، کوئی ذاتی حصوں پر، کوئی حیثیت کے ساتھ، کسی انتظامی حیثیت کے ساتھ، سب اس دعوے میں ہیں کہ یہ فساد رک جائیں اور امن ہو جائے. وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جن پہلوؤں کے سبب فساد ہے، جب انہیں نہیں چھوڑو گے تو امن کہاں سے آئے گا؟ تو ضرورت ہے کہ پہلے توبہ کی جائے، اور توبہ اس بات پر ثبوت مانگتی ہے کہ جو عمل غلط کر رہے اسے چھوڑا بھی ہے کہ نہیں. تو آج جتنے بھی ہمارے مسائل ہیں ان کو اگر آپ غور فرمائیں تو وہ کیسا مسلمان معاشرہ ہے جہاں سود کا کھانا شمار میں ہی نہیں ہے، اور جو کچھ سود پر حکم ہے اسے قرآن کریم سے اٹھا کر دیکھ لیں کہ جو سود کھا رہا ہے حرام کی یہ صورت حرام کھانے والے کو کہاں جا کر کھڑا کرتی ہے؟ پوچھتا ہی کوئی نہیں. سود کی آمدن سے حج اور عمرے ہو رہے ہیں، سود کی آمدن سے مساجد کی تعمیر میں حصہ دیا جا رہا ہے، سود کی آمدن سے صدقات دیے جا رہے ہیں. تو پھر جب سود کھایا جائے گا، حرام کھایا جائے گا، اور یہ کھانا ایسی صورت ہے کہ جس طرح کی غذا ہو اس طرح کے وجود میں پھر کیفیات مرتب ہوتی ہیں، اس طرح کے امور کی سر انجام دہی ہوتی ہے. جب حلال اور طیب رزق کھایا جائے گا تو پھر جو وجود سے عمل اختیار ہوگا، جو سوچ آئے گی، جو زبان کلام کرے گی، آنکھ جس طرف اٹھے گی، کان جو سننا پسند کریں گے، وہ ہوگا جو اللہ اور اس کے حبیب نے پسند فرمایا. جب یہ حرام کھایا جائے گا، اپنے بچوں کو کھلایا جائے گا، تو پھر ان سے وہ توقع رکھنی کہ یہ نیک اور صالح بھی ہوں، والدین کا احترام بھی کرتے ہوں، اور اپنے اندر سکھ اور سکون بھی ہو، دنیا بھی سہل ہو، اور دنیا کی روانگی جو ہے وہ بھی آسان ہو. کیسے ممکن؟ تو جب دنیا کے ان پہلوؤں کو دیکھا جائے تو پھر ضرورت ہے نا جی قرآن کریم کے ارشادات کو پڑھا جائے، سیکھا جائے، سمجھا جائے. اسی لیے تو اللہ کریم فرماتے ہیں نا کہ اللہ کریم چھوٹی سے چھوٹی مثال بھی دیتے ہیں، اس لیے کہ باتیں واضح ہو جائیں، کھول کھول کر حقائق قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ کہیں کوئی تشنگی نہ رہ جائے. کوئی صورت ایسی بچتی نہیں ہے کہ روز معاشر کو کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ مجھے یہاں اس حق کی پہنچ نہیں ہوئی یا میں نہیں پا سکا. کوئی بھی غلط کام اس کا جواز یہ نہیں ہو سکتا گناہ کا کہ میں نہیں جانتا. جب اسے ڈھونڈنا شروع کر دیا جائے، اسے کھریدنا شروع کر دیا جائے، تو آخر پر جس نے عمل غلط اختیار کیا اس کی اپنی نیت ملے گی کہ اس کی نیت میں ہی کھوٹ تھا تو اسے یہ سبب ہوا. جس پہلو سے بھی آپ ڈھونڈتے جائیں آخر میں کھوٹ ملے گا. جب کھوٹ ملے گا تو پھر کسی پر کیا گلہ کرے گا؟ آج میں تو نہیں جانتا، آپ مجھے نہیں جانتے، روز معاشر اس کے حضور جس کی ذات علیم ہے کون ہے جو وہاں چھپا کر رکھ لے؟ یہ تو وجود شہادتیں دے رہے ہوں گے، اور جب غلطی پر یہ وجود شہادتیں دیں گے تو پوچھے گا وہی بندہ کہ تو تو میرے وجود کا حصہ ہے اور میرے خلاف گواہیاں دے رہا ہے، تو وہ کہے گا کہ جس نے تمہیں طاقت دی تھی آج اس نے مجھے طاقت دی ہے. تو نے میرے حصوں کو میرے وجود اس وجود کا حصے کہیں گے، مجھے استعمال کر کے غلطی کی تھی، وہ بھی شہادتیں اللہ کے حضور دے رہے ہیں. تو دنیا میں جو فساد ہیں، پھر ہمارے معاشروں میں جو فساد ہیں، پھر جو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے امت میں جو مسالک کے جھگڑے ہیں، ان جھگڑوں کو بھی کھریدنا شروع کر دو تو اس میں بھی ہر ایک کی ذات آ جائے گی. بات عقیدے پر نہیں رکے، جو بات فروع کی تھی وہ غلط اور صحیح پر چلی گئی، اس فروع کا غلط اور صحیح پر جانے کا سبب وہ تحقیق فقہی نہیں ہے، مسئلہ ذاتی ہے، انا ذاتی ہے. اور جو اس غلطی میں اضافہ کر رہے ہیں اگر وہ نہیں چاہیں گے تو امن کیسے آئے گا؟ جنہیں مخاطب کیا جا رہا ہے وہ اسے پڑھنا، اسے سمجھنا، اسے سیکھنے کا وقت نہیں کہیں گے کہ ہمارے پاس وقت ہے. جنہوں نے بیان کرنا ہے وہ اس میں ذات رکھیں گے تو پھر نتائج ایسے ہی ہوں گے جن نتائج سے آج ہم گزر رہے ہیں. دکھ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائیں اور وہ کردار عطا فرمائیں جو امت میں محبت کا سبب ہو, وہ کردار عطا فرمائیں جو غیر مسلم کو راغب ہونے کا سبب دے. ایسی صورت پیش آتی ہے کہ کئی دفعہ میڈیا پر ایسے سوالات ہوتے ہیں جس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ یہاں آپ کیا کہہ رہے ہیں اور پاکستان میں آپ کیا کہیں. اسی طرح کا ایک سوال مجھ سے کیا کسی نے, تو میں نے ان سے عرض کی کہ آپ پاکستان میں کہا گیا سن لیں, آپ یہاں کہا گیا دیکھ لیں, آپ آگے مزید فار ویسٹ میں چلے جائیں وہاں جو کچھ کہا اسے دیکھ لیں, یا جو کچھ ذاتی محفل میں کہا گیا اسے دیکھ لیں, ہر چیز کو جمع کر کے دیکھ لیں, کہیں دو پہلو نہیں آئیں گے. کیونکہ حق ایک ہی ہے, جو حق یہاں ہے وہی حق دنیا کے دوسرے کونے میں بھی. ایک کوشش کی جاتی ہے کہ بجائے تعدادات پر بحث کرنے کے اس پہلو پر بات کی جائے جو ہمیں آپس میں جوڑے, جو ہمیں وہ کردار دے جو کردار کی تبلیغ غیر مسلم کو بھی پہنچے اور اسے دین اسلام کی طرف راغب کرے. لیکن ہر ایک کا اپنا مزاج ہے. اللہ کریم ہمیں ہماری کمزوریوں کی, غلطیوں کی اور گناہوں کی معافی عطا فرمائے اور بہتر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور محفوظ رکھے اس کردار سے جو زمین پر فساد کا سبب ہو, اور اپنی غلطیوں اور گناہوں کے ساتھ جو مخلوق کے ساتھ ہو رہا ہے روز معاشر اس کا بھی جواب دینا پڑے. پھر آگے فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار, ایسے ہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے گھر بھی برا ہے. جب یہاں بات آتی ہے کہ وہ کردار جو ارشادات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجاوز پر ہے, جو زیادتی پر ہے, تو ان پر اللہ کی لعنت ہے. اور جب بات لعنت کی آئے گی تو لعنت وہ صورت ہوتی ہے جو رحمت منقطع ہو جائے تو جو وارد ہو, اور جب رحمت منقطع ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین ہے, تو بات شفاعت تک چلی جائے گی کہ وہ نصیب نہیں ہوگی. تو جس بندے کو یہ حصے نصیب نہیں ہوں گے کیسی بدبختی ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالی میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے جنگل میں کوئی آگ کا الو جل رہا ہو رات میں اور کوئی دیوانہ وار چاروں طرف بھاگ کر پروانوں کو روک رہا ہو کس آگ میں نہ گرو, اس طرح مخلوق کو آپ آگ سے بچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. اور آپ نے جس تڑپ سے, جس محبت سے مخلوق کو اس آگ سے بچانے کے لیے کوشش کی, اس میں اتنا درد اٹھایا, خود قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب آپ نے اپنے آپ کو ہلاک ہی کر چھوڑیں گے. آپ کے ذمے صاف صاف پہنچا دینا ہے, اتنی تڑپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق تک حق پہنچایا. اور جب بات لعنت کی آئے گی تو وہ رحمت کے سارے حصے منقطع ہو جائیں گے, اور جب یہ رحمت کے حصے منقطع ہو گئے تو کاش وہ پیدا ہی نہ ہوا ہوتا. کیونکہ دنیا کی زندگی میں ہم بڑی محنتیں کرتے ہیں, ساری زندگی صرف کر دیتے ہیں, اور جس وقت اس قابل ہوتے ہیں کہ اس دنیا میں شناسائی نصیب ہوتی ہے, کوئی حیثیت نصیب ہوتی ہے, تو وقت رخصت آ جاتا ہے. اور اگر بندہ موجود بھی ہو تو جس اولاد کو سکھا رہا ہے, جس توتلی زبان کو الفاظ سیدھے کرا رہا ہے, وہی کہتا ہے ابا جی آپ کو نہیں معلوم, آپ خاموش بیٹھے. تو ان پہلوؤں کو اس زندگی کے مقابل رکھنا جس کے اختتام میں جنہیں سکھایا جا رہا ہے وہی کہتے ہیں بابا جی آپ خاموش رہیں, آپ کو کیا معلوم کیا بات ہو رہی ہے. جن پہلوؤں سے وہاں حصے نصیب ہوں گے جو ابدل آباد ہیں, جو ہمیشہ کی صورت رکھتے ہیں. اور جب ایسی صورت ہوگی اور یہی تسلسل رہے گا تو پھر میں ولم سو دار, ان کے لیے گھر بھی برا ہے, انجام بد ہوگا غلط کام کا, اور اگر یہی تسلسل رہا تو پھر اس انجام کو جا پہنچے گا. پھر دنیا کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی حیثیت ہے, بڑی بڑی شان ہے, بڑے بڑے نام ہیں, لیکن سکھ اور سکون نہیں ہے. جوں جوں بندہ اپنے گھر کے قریب جاتا ہے, برزخ کے قریب جاتا ہے, تو برزخ کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سیماہم فی وجوہم من اثر السجود, اس کے مقابل جو دوسری کیفیت ہے وہ پھٹکار کی صورت میں پڑنا شروع ہو جاتی ہے. وہ کیفیت دیتی ہے کہ دلوں کا سکون اٹھ جاتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے, بظاہر کچھ بھی نہیں ہے لیکن تکالیف ہیں, اور جو جان نہیں چھوڑتی. اور ایسی صورت دیکھنے میں ملتی ہے کہ آبادیوں کی آبادیاں انسانوں اور جنوں کی اس طرح رہ رہی ہیں جیسے ایک خاندان کی صورت ہو. ایسی ایسی صورت ملتی ہے کہ بندہ بظاہر بہت سوٹڈ بوٹڈ ہے, بڑا تمیز ہے اور بڑا کلام ہے, لیکن جب اس کے ساتھ بیٹھا جائے تو اس کی گفتگو سنی جائے, جس سے کہتے ہیں نا اندر دیکھا جائے, تو بندہ حیران ہو جاتا ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نیم پاگل ہے, یہ کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے, اور یہ اپنی کون کون سے تخیلاتی دنیا میں ہے, اور یہ کس کس چیز کو سوچ رہا ہے, حیرانگی ہوتی. اور جب اس کے اثرات کو دیکھا جائے تو سمجھ آتی ہے کہ یہ بے عملی ہے زندگی کی. جو اسلام سے دوری ہے, یہ جو بے عملی کی زندگی ہے, اس کی صورت ایسی وارد ہو چکی ہے کہ بظاہر بڑا سوٹڈ بوٹڈ ہے لیکن نیم پاگل ہو چکا. وہ کام جو دو جمع دو کی ہیں, جو دفتر ہے, جو کمپیوٹر ہے, وہ بڑا اچھا کر رہا ہے, لیکن جب اس کی ذات پر بات کی جائے, وہ اپنا اندر شیئر کرتا ہے, اپنے خیالات پر بات آتا ہے, تو حیرانگی ہو جاتی ہے کہ مور دین اب نارمل جو ہے وہ الفاظ ملتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ کس پہلوؤں پر بات کر رہا ہے. تو وہ اعمال جو ہم اختیار کر رہے ہیں, اور جس طرح کا گھر تیار ہو رہا ہے, جو تعمیر ہم برزخ میں کر رہے ہیں, جو رہائش ہم بنا رہے ہیں وہاں برزخ میں, اس کے اثرات پھر دنیا پر بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں. جوں جوں بندہ اس کے قریب ہوتا ہے, ویسے ویسے اثرات جو ہیں وہ وجود پر بھی نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کریم محفوظ رکھے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اور اللہ جس کا چاہتے ہیں رزق زیادہ کر دیتے ہیں, اور جس کا چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں. ایک اور جگہ پر بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اولاد یا رزق جو ہے اس روز کام نہیں آئے گا. جس دنیا میں دنیا کی محبت اور اس کی کشش کو دیکھا جائے, تو یہ مال و دولت جو ہے یہ وہ کشش ہے جس سے بندہ اسلام کے مقابل رکھ کر اور اس میں ہی ڈوبتا جا رہا ہوتا ہے. اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ وہ رب کائنات جس کا رزق چاہتے ہیں زیادہ کرتے ہیں, اور جس کا رزق چاہتے ہیں کم. اب جب جہاں ہم اپنی معاملات یا مصروفیات کو دیکھیں گے, تو ایک بات سمجھ آتی ہے کہ سبب کا اختیار کرنا ہمارے حصے میں ہے. پھر توکل کرنا, یعنی معاملہ مسبب اسباب کے حوالے کر دینا, یہ حصہ درست ہے. جب ہم معاملات کو اختیار کرنے کی صورت میں اس درجے پر پہنچ جائیں کہ جو کچھ ہونا ہے میں نے ہی کرنا ہے تو ہونا ہے, تو پھر معاملہ تجاوز میں چلا جاتا ہے. جو استعداد اللہ نے دی ہے اسے بروئے کار لایا جائے, جو دنیا کے سبب اس نے دیے ہیں جن کا اختیار کرنا سنت ہے انہیں اختیار کیا جائے. پھر نتائج کی جب بات آتی ہے تو نتائج اللہ کے حوالے کیے جائیں, تو پھر معاملات دنیا بھی جو ہے وہ ایک درجے کی عبادات میں داخل ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور جس دنیا کو دیکھ کر آخرت کو چھوڑی جا رہی ہے, تو وہ فرماتا ہے یہ تیرے طاقت پر نہیں ہے, جسے چاہتا ہوں دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں لے لیتا ہوں. اور جو اس بات کو نہیں سمجھ رہا, تو یہ وقتی اور لمحاتی حصے ہیں, ایک روز آ جائے گا کہ یہ بات سمجھ آ جائے گی. آج کا سمجھنا وہ شہادت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر ہے. کل کا ماننا آج کے تجاوز کی صورت میں, کل کا ماننا کل تو وہ بھی مان رہے ہوں گے جو اللہ کے مقابل خدائی کا دعویٰ کرتے رہے ہیں, وہ بھی شہادتیں دیں گے کہ سچی جو بادشاہی ہے وہ اللہ کی ہے, ہم تو جھوٹے تھے. اس روز شیطان کا اور کافروں کا جو مکالمہ قرآن کریم میں اسے دیکھیں نا، کیسے ایک دوسرے پر لان تان ہو رہی ہے، کیسے ایک دوسرے پر گلے ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے سے جان چھڑائی جا رہی ہے. آج جس کا کہا مان کر، اپنے بڑے کا کہا مان کر اسلام سے تجاوز کیا جا رہا ہے، اس دن اس بڑے اور اس پیروکار کا جھگڑا قرآن کریم سے دیکھیں کہ کیا موضوع ہوتا ہے اور کیا بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ اپنے بڑے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے اور اپنا بڑا جو ہے اس اپنے مقتدی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، جس نے اس کو مانا اس کے بارے میں وہ کیا کہہ رہا ہے. تو جو اس معاملے سے نکلنا چاہتا ہے، اس معاملے کے نکلنے کی جو صورت ہے، یہ آج ہے جس میں میں اور آپ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے شب و روز جس میں گزر رہے ہیں، ہمارا پل پر اور لمحہ لمحہ جس میں سے گزر رہا ہے. ضرورت یہ ہے کہ ان حقائق کو، اس حق کو آج سمجھا جائے، اور سمجھنے کے لیے عمل ضروری ہے. اور ایک پہلو جو اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ باریک فقہی بحث ہو تو اس پر عالم کی جو ضرورت پیش آتی ہے کہ ان سے رابطہ کیا جائے یا مفتی صاحب سے رابطہ کیا جائے. عمومی احکامات جو ہیں اسلام کے، ان سے ہر مسلمان واقف ہے. اب وہ کیسی واقفیت ہے جو عمل میں نہیں ہلاتی؟ تو جب بات کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے، جب بات ذکر کی آئے، اس تسلسل تصوف کی آئے، تو یہ وہ دولت ہے جو اس جاننے کو وہ یقین دیتی ہے کہ وہ عملی صورت میں ظاہر ہونا شروع ہو جائے. اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے. پھر بندہ مومن صرف ذات نہیں ہے، اس کے ذمے صرف جاننا اور عمل کرنا نہیں ہے، ان اعمال میں دوسروں کا بھی حصہ شامل ہو جاتا ہے. جس طرح عمل بد جو ہے وہ دنیا میں فساد کا سبب بنتا ہے، اسی طرح عمل صالح جب امن کا سبب بنتا ہے، تو اس صورت کے تحت یہ حق لوگوں تک پہنچانا بھی پھر ہر بندے کے ذمے ہے کہ لوگوں تک پہنچائے. اور اس پہنچانے کی دو صورتیں، ایک از خود پہنچتا رہتا ہے، ایک کے لیے تردد کیا جائے. جو تردد نہ کر رہا ہو، حق اختیار کر رہا ہو، تو اس کے کردار کی صورت میں تبلیغ پیدا ہو جاتی ہے جو لوگوں تک پہنچ رہی ہے. جہاں وہ کلام کر رہا ہے، جہاں وہ لین دین کر رہا ہے، جن کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، وہ جس پہلو پر ان کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے، وہ تبلیغ کی صورت میں انہیں از خود پہنچنا شروع ہو جاتی ہے. اور دوسری صورت جو ہے کہ پھر اپنے معاملات زندگی میں ایسا وقت نکالے کہ یہ حق لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی تردد کرے، کوشش کرے، کلام سے کوشش کرے، کسی کو کوئی حصہ یا اچھائی اس کے ساتھ برتاؤ کی صورت میں پہنچتی ہے تو وہ کرے، اپنے اوقات میں کچھ وقت مقرر کرے کہ یہ میں نے دین کے مخلوق تک پہنچانے کے لیے صرف کرنا ہے. اللہ کریم کو اپنی مخلوق بڑی پیاری ہے. پھر جب ہم دینی تبلیغ پر جاتے ہیں یا لوگوں کو حق پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو نتائج کو نہ دیکھا کریں، اس لیے کہ نتائج ہمارے اختیار میں نہیں ہیں. ہم مکلف ہیں کوشش کرنے کے، نتائج من جانے باللہ ہیں. اللہ کریم جانے، اس کی مخلوق جانے، اللہ کریم جانے، نتائج جانے. ہمارے ذمے خالص نیت سے حق کا اختیار کرنا اور آگے مخلوق تک پہنچانے کا سبب کرنا. کس نے مانا، کس ماننے والے نے کتنا عمل کیا وہ جانے، اس کا اللہ جانے، اس میں ہماری ذات کا دخل نہیں ہے. اور اس بات سے کہ جو کچھ میں نے لوگوں تک پہنچا اختیار نہیں کیا گیا، بندہ بددل ہو کر بیان اچھائی کا کرنا چھوڑ دے، یہ درست صورت نہیں ہے. ذکر کا متواتر اختیار کرنا یہ صورت اختیار کر جاتا ہے کہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ بھی جو ہیں وہ لوگوں پر اثر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس لیے کہ عمومی بات جو ہے، جو سماوی پہلوں سے دماغ میں جاتی ہے، اس پر اگلے میں جھگڑا بہت رہتا ہے، اور جو سماوی پہلوں سے قلب میں اتر جائے تو اس پر اگلے کی مزاج میں تبدیلی آتی ہے، دماغ کی بحث سے بات آگے چلی جاتی ہے، کیونکہ دماغی بحث کے بعد پھر فیصلہ دل ہی نے کرنا ہے، تو یہ باتیں سیدھی دل میں جا رہی ہوتی ہیں. اللہ کریم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم متواتر ذکر کریں. اور ذکر کی کرنے کی جب بات آتی ہے تو آپ کے اپنے حلقوں میں ذکر ہیں، آپ کے ہفتہ وار ذکر ہیں، آپ کے چھوٹے چھوٹے حلقوں میں ذکر ہیں، شام کا مرکزی ذکر کرایا جاتا ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں اس شام کے مرکزی ذکر کے کرانے کے پیچھے کتنے معاملات سے گزر کر اس وقت پر پہنچنا ہوتا ہے، اور اس کا روز ہونا ہوتا ہے، اور اس روز کو نہ پہنچنے والا گاہے گاہے تو جا کر پہنچ جائے۔ اب یہ ساری صورتوں کا موجود ہونا کسی کا کسی پر احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ وہ عمل کی بھی توفیق دے، سکھانے اور سیکھنے بھی کی توفیق دے۔ یہ وہ معاملہ ہے جو ہر بندے کا اور اللہ کے ماں بہن ہے۔ تو ان صورتوں کو جب اختیار کریں گے تو پھر مضبوط کردار نصیب ہوگا۔ آج ہم دیکھتے ہیں جیسے یہ بات ہے کہ رزق اللہ تقسیم کرتے ہیں، اور دنیا کے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری صورت یہ ہو چکی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں رزق ہم ہی نے پیدا کرنا ہے۔ تو کمزور جب ذکر ہوتا ہے تو بندہ معاشرے میں جاتا ہے، اسی کا اثر پڑتا ہے، اس کا حصہ بندہ ہو جاتا ہے۔ جب مضبوط ذکر کریں گے، لطائف راسخ ہوں گے، اسباق مضبوط ہوں گے، تو جہاں جائیں گے وہاں لوگوں کو ذکر کی رغبت ملے گی، دنیا کی کمزوریاں جو ہیں وہ ان سے چھوٹنے کا سبب ہوگا۔ اگر کمزور ہوں گے تو دنیا میں تو رہنا ہے، جب دنیا میں رہنا ہے تو جہاں جائیں گے وہاں کر ہو کر رہ جائیں گے۔ تو مضبوط ذکر جو ہے، راسخ لطائف جو ہیں، مضبوط اسباق جو ہیں، وہ اس قابل کرتے ہیں کہ وہ تحفظ کا سبب بنتا ہے، اللہ کریم حفاظت فرماتے ہیں، اور اس حفاظت کی صورت اس طرح دو گنا ہو جاتی ہے کہ وہ جہاں جا رہا ہے وہاں پر لوگوں میں نیکی اور ورع اور تقویٰ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وجہ اس کے کہ وہ ان کا حصہ بنے، وہ لوگ اس کے ساتھ شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی صورت میں جب بات آتی ہے نا، حضرت جی اس کی تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ قیام صلات، تو قیام صلات پر جب بھی تفصیل آپ دیکھیں گے ایک چیز آپ کو ملے گی کہ نماز کی بہت پابندی، ہر صورت میں ہر تکلیف میں نماز کی پابندی جو ہے وہ اس پر بحث آئے گی۔ لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ قیام صلات بندے مومن کی یہ صورت رکھتی ہے کہ اس درجے کا متقی ہو کہ وہ جہاں جائے وہاں لوگ نمازی ہوتے چلے جائیں۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تو بے نمازیوں میں جا کر بے نماز ہو جاتے ہیں، اور جب مضبوط اور راسخ کیفیات ہوں گی تو بے نمازیوں میں بھی جائے گا، اپنی نماز نہیں چھوٹے گی، وہاں توفیق نماز کی اوروں کو بھی نصیب ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور یہ وہ معاملے ہیں جو اپنے ذاتی مسائل کی صورت میں بھی آتے ہیں، کیونکہ جب مجھ سے سوال کرتے ہیں احباب تو اس میں یہ پہلو بھی ہے کہ ذکر باقاعدہ کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی تکلیف کیوں نہیں جا رہی۔ آپ ذکر نہیں کر رہے، اگر ذکر کر رہے ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے کہ ذکر کر رہا ہوں تکلیف نہیں جا رہی۔ اس لیے کہ عبادت کی نیت کرتے ہوئے کیا یہ سوچ رہے ہو کہ خاص نیت کی ہے برائے تکلیف، یا اگر عبادت اس صورت میں کر رہے ہو کہ خاص نیت اللہ کی رضا کے لیے عبادت اس لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ اللہ عبادت کے لائق، اس نے مجھے عبادت کو پیدا فرمایا، جب اس نیت کے ساتھ عبادات کی جائیں تو تکالیف ہوتے ہوئے بھی تکلیف نہیں دے رہی ہوتی، اور جب اس نیت سے نہ کیا جا رہا ہو تو پھر تکالیف مقابل نظر آ رہی ہوتی ہیں عبادات کے، کہ میں نے تو اتنی عبادات کی ہیں پھر مجھے کیوں تکالیف آ رہی ہیں، مجھے کیوں پریشانیاں پیش آ رہی ہیں۔ تو اللہ کریم کے ساتھ کیے گئے وعدے کو مضبوطی سے پکڑیں تاکہ یہ صورت پیدا نہ ہو کہ دنیا میں فساد ہو۔ اب بات دنیا کی فساد کی جب کی جائے تو جو فساد کر رہا ہے اس کے اندر بھی تو ایک جہان ہے، اس کے اندر بھی تو ایک خوشی ہے، اس کے اندر بھی تو ایک دکھ ہے، اس کے اندر بھی تو ایک امن اور جھگڑا ہے۔ کون سی صورت ہے؟ جس طرح کا عمل ہے، جس طرح کے حالات پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، وہی صورت اس کے اندر بھی تو برپا ہونا شروع ہو جائے گی، پھر اندر فساد نہیں ہوگا، اندر امن ہوگا۔ لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ان وعدوں کو پورا کیا جائے جو اللہ رب العالمین سے کیے گئے ہیں۔ پھر فرمایا وَفَارِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ دنیا کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں، یعنی یہ جو دنیا کا رزق ہے بڑھنا یا کم ہونا، اسی میں یہ جو وقتی کامیابیاں ہیں ان کو کل سمجھا جا رہا ہے، اور اس پر خوش ہو رہے ہیں کہ میں نے کامیابی حاصل کر، دنیا کی زندگی ابدی زندگی کے مقابل ہے کچھ نہیں تو یہ کل کامیابی ہو کیسے سکتی؟ جس کے لیے ساری زندگی لگا دی اس حیثیت کا معلوم نہیں کہ وہ حیثیت رہ جائے اور جو صاحب حیثیت تھا وہ چلا جائے تو وہ کیسے خوشی کامیابی کی ہمیشہ رہ سکتی ہے جب یہ جہان ہی فانی؟ اور عجیب صورت ہے کہ ہم اپنے گرد و پیش اس فانی جہان کے حقائق روز دیکھتے ہیں. ایک تو صورت ہے کہ اپنے ساتھ کتنے لوگ ہیں جو آج نہیں ہیں، کتنے پیارے ہیں جن کے بنا زندگی بسر کرنا محال تھا آج نہیں ہے، ایک تو صورت یہ. دوسری صورت وہ ہے جو خود اپنے وجود کے اندر ہے کہ اپنے حصے وجود کے کام کرنا چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. وجود ساتھ ہے، سماعت کان ہے سننا کم ہو رہا ہے، آنکھیں ہیں دیکھنا کم ہو رہا ہے، ہاتھ پاؤں ہیں لرزنا شروع ہو گئے، اپنا وجود شہادتیں دے رہا ہے کہ میاں میں تمہیں چھوڑنے جا رہا ہوں. تو پھر کیسی غلط فہمی ہے؟ وہ کون سی خوشی ہوگی جو ہمیشہ کی ہوگی؟ اور حضرت نے جب یہاں لکھا ہے تو انہوں نے حاشیے میں لفظ جو ہے وہ کافر بھی لکھا، کیونکہ یہ وہ صورت ہے. وفارقوا بالحیات الدنیا، کلی طور پر جو سمجھ لینا ہے یہ اس کے لیے ہے جو کافر ہے. صاحب ایمان کی کمی بیشی کی جو صورت بھی ہو، کلی طور پر مقابل آ جانا اللہ کے، یہ وہ صورت ہے جو کافر کی ہے. اللہ کریم محفوظ رکھیں. وما الحیات الدنیا فی الآخرات الا متاع، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلہ میں بہت تھوڑا سامان ہے. ایک جگہ قرآن کریم میں یہ صورت بھی بیان ہوتی ہے، اگر احمد کے ماننے والوں کا یعنی بندے مومن کا امتحان نہ بن جاتا تو جو یہ نہ ماننے والے ہیں، جو تجاوز والے ہیں، ان کو اللہ کریم اتنا رزق دیتا کہ ان کی رہائشیں سونے اور چاندی کی ہوتے ہیں، ان کے در و دیوار اور سیڑھیاں چونے اور چاندی کے ہیرے اور جواہرات لگے ہوتے، اس لیے کہ یہ چند لمحوں کی ہے. کون ہے جو اس دنیا کی دولت کو ساتھ لے گیا؟ اور جنہوں نے دنیا کی دولت ساتھ دفن کرائی ان کے مردے بھی اس طرح خراب ہوئے کہ دنیا کے کونوں میں ہڈیوں کے ٹوٹے ملتے ہیں، جو چور پیچھے ان خزانوں کو قبریں اور ان کے مقبرے کھودتے رہے. تو یہ دنیا کی مثالیں ہمارے سامنے موجود. ان سارے موضوعات کو جب بات ایک نقطے پر لائی جائے تو وہ یہ ہے کہ کسی کو کیا کہنا، جو کچھ کہنا ہے اپنے آئینے میں کہیں، رو برو کہیں، لیکن اپنے آپ کو کہیں. یہ دنیا تھوڑی ہے، فانی ہے، عارضی ہے، ہر ایک کی گزر رہی ہے، تو کتنوں کی ہے گزر چکی ہے، کتنے ہیں جن کی باقی ہوگی. ہمیں اس سارے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. اللہ کریم نے احسان فرمایا ہے، اللہ پاک نے ہمیں دین سے جوڑا ہے، ایمان عطا فرمایا، پھر کتنا کرم اور احسان فرمایا اس کیفیات کے شعبے سے جوڑا. ان موقعوں کو عام نہ جانے، ان پر محنت کریں. یہ جو حلقہ ذکر کے بلانے ہیں، یہ جو اجتماعات پر آنا ہے، کبھی غور تو کریں. ان سارے اس آنے اور سارے جمع ہونے میں آپ سے کوئی کیا طلب کر رہا ہے؟ کوئی کیا آپ کو دنیا کے سوال دے رہا ہے؟ ساری کی ساری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ کرم احسان کا تسلسل ہے، کہ وہ بحر ہے جو روز معاشر تک جاری ہے. آئیں اس میں سے حصہ نصیب ہو، اسے اختیار کریں، اس پر محنت کریں. پھر جب ذکر کے لیے آتے ہیں اور محنت کرتے ہیں تو اپنے اندر سے اس نیت کو ضرور دیکھا کریں کہ ماد اللہ کی رضا کو ہو. جب مقصود منازل کو رکھ لی جائیں تو بھی نقص پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کو کوئی حصہ منازل کا نصیب ہونا ہو تو کوئی روک لے. آپ یقین مانیں، میں نے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے الفاظ بھی سنے، میں اپنی زندگی سے بھی یہ دیکھتا ہوں. آج نہیں، جب ذمہ دار کی حیثیت سے حضرت کے ساتھ ذمہ داری تھی اس وقت سے بھی میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی ساتھی جو میرے قریب رہا ہو اس کے سبق دوسروں سے تیز چلائے. اگر دوسروں کو 6 مہینے لگے ہیں تو اس کو سال نہیں لگا تو 10 مہینے ضرور لگے ہوں. چونکہ یہ وہ تقسیم ہے جو ہماری پسند و ناپسند پر نہیں ہے, یہ اللہ اور بندے کے ماں بہن ایک رشتہ ہے, یہ اس پر تقسیم ہوتی ہے. اور جب اس تقسیم میں لالچ دنیا کا آ جائے, جب منازل ہی مقصود ہو جائیں تو پھر شمار کی صورت ہوگی, اور ماز شمار کی صورت جو ہوگی وہ برزخ میں نہیں اترے گی. برزخ میں راسخ حصہ اترے گا, برزخ میں وہ شمار نہیں اترے گا جس کو مقصود ٹھہرایا گیا. مقصود اللہ کی رضا ہو اس لیے کہ وہ عبادت کے لائق ہے. اور جب اس پہلو میں اور اس بیر میں جہاں بات ہی دلوں کی ہو رہی ہے, بات ہی سوچوں پر جو ہے پیروں کی ہو رہی ہے, وہاں آ کر پھر بندہ بہک رہا ہو تو پھر کتنا بڑا نقص ہے. اللہ کریم محفوظ رکھے, توفیق عمل عطا فرمائے, ذات کو بیچ میں نہ آنے دے. جو کچھ ہے اللہ کا ہے, ہم کیا ہیں, ہم کچھ بھی نہیں. اس کا کرم اور احسان کہ اس نے یہ شعبہ عطا فرمایا, ہمارا احسان نہ کرم نہیں. ہم لوگوں کو دین پہنچا رہے ہیں تو اس میں ہمارا کمال نہیں ہے, یہ اس کی عطا ہے, اس کی توفیق ہے. اس جانے کو شرف قبولیت نصیب ہو جائے تو ہماری خوشبختی ہے. یہ کہ کوئی ہمارا احسان مند ہو, ہمیں کسی سے کچھ نہیں لینا. یہی صورت ایک دفعہ اس جو میرا یہ پروگرام اس میں مجھے پیش آئی. محرم الحرام کا پہلا عشرہ تھا, تو ہمارا تو موضوع تزکیہ نفس ہوتا ہے, تصوف کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, لیکن پھر اسلامی جو دن ہیں یا مہینے ہیں ان حوالوں پر بھی جب سفر ہو تو جو بھی موقع اس کے مطابق سوالات بھی ہوتے ہیں, اس کے مطابق احباب کی بھی خواہش ہوتی ہے, لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ اس پروگرام پر میں اس موضوع پر بھی بات کریں. تو ایک موقع ایسا آیا کہ ہمارا جو پروگرام تھا اس پروگرام میں الحمدللہ اچھا ہو گیا, اللہ سب کی محنت قبول فرمائے, تو میری طبیعت جو ہے وہ خراب تھی, تو میں جا کر لیٹ گیا. تو انہوں نے کہا جی ایک پروگرام مجھے نہیں بتایا انہوں نے, ایک کسی اور مسجد والوں نے پروگرام لیا کہ جی حضرت صاحب آئے ہوئے ہیں تو ہمارا پروگرام ہے تو ہم نے انہیں مہمان خصوصی رکھنا ہے, تو وہ بھی ضرور ہمارے پروگرام پر آئیں اور تقریر کریں. اب میں صبح کا چل رہا ہوں, مجھے شام ہو گئی ہے, ان کا مغرب کے بعد پروگرام تھا, تو مجھے نے کہا جی وہاں بھی جانا. میں نے کہا یار بتاتے تو مجھے سہولت ہوتی, بہرحال خیر ہو. تو بڑی مشکل سے میں وہاں پہنچا, تو جو چند لمحے گزارشات پیش کرنے کا موقع ملا, صدقے دل سے بات عرض کی. جب میں وہاں سے نکلا تو بڑے ہی پوشیدہ انداز میں انہوں نے کچھ رقم میری جیب میں ڈالی, اور میں نے بڑا سلیقے سے عرض کی لیکن وہ محترم نہیں سمجھے. تو میں واپس آیا, تو واپس آ کر جو میرے ساتھ ذمہ دار تھے میں نے انہیں دی. میں نے کہا میں نے بڑی کوشش کی کہ میں اسے رکھ لوں, انہیں واپس کی انہوں نے نہیں لی. پھر میں نے بڑی کوشش کی کہ چلو رکھ لوں, لیکن مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی. میں نے کسی ایک ساتھی کو کہا یہ تم رکھ لو, میں نے کہا اس نے بھی نہیں رکھی, ایک کام میرا کر دو. کہتا کیا؟ میں نے اسے میں نے کہا ایسا کریں واپس انہیں کیجیے گا, انہیں عرض کیجیے گا کہ میں نے آپ کا احترام کیا, آپ کا لحاظ کیا کہ ہماری پہلی ملاقات ہے, جو بھی میں کر سکا لیکن مجھے نہیں چین آ رہا, میں یہ نہیں رکھ پایا اس لیے کہ میں نے صبح سے شام تک بڑا مشکل دن گزارا. جو ٹوٹے پھوٹے لفظ عرض کیے میں نے ان کے لیے نہیں کیے, میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیے. تو اللہ کی رضا کے مقابل میں جو مرضی سوچ چکا ہوں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں اس کا افزانہ لے لوں. تو اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے کہ پھر دنیا مقصود نہ ہو, اس لیے کوشش کریں. کرونا کیا لگی ہوئی ہے, اللہ کریم آباد رکھے. اور کسی کا کسی پر احسان نہیں ہے. میں اگر اپنے آپ کو بھی دیکھوں نا جی, آپ کے ساتھ یہاں پچھلے مہینے سے پھر آج یہاں تک بے شمار پروگرامز ہوئے, ان پروگرام کے انعقاد میں ایک ملاقات ہوتی ہے تصویری، جتنی تصویری ملاقات ہے اس کے پیچھے کیا کچھ ہے وہ اس تصویری ملاقات میں نہیں ہوتا. بڑی مشکل سے یہاں آپ کے پاس آج بیٹھا ہوں، لیکن یقین مانے اگر میں اپنے دل کی حقیقت بولوں، اپنا اندر کھول کر بولوں، تو یہ نظام ہے جس نے زندہ رہنے کا سبب دے دیا ہے. ساتھیوں تک جانا، ان کیفیات کا بیان کرنا، آنے والوں کو سکھانا، سوال جواب دینا، آپ سب کے ساتھ ایک پیار کا رشتہ ہونا، یہ وہ حصہ ہے جو حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بعد زندگی کا مقصد دے رہا ہے. تو اللہ کریم ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہماری جو زندگی ہے ان لمحات کو ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے اختیار کریں. یہی صورت میری تمام ذمہ داران سے گزارش ہے، بڑی قیمتی شے ہے، اور یہی صورت جو ذمہ داران دارالعرفان میں ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ مرکز میں رہتے ہوئے اس کی نزاکت کو نہ بھول جائیے گا. یہ اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس خوبصورت بحر میں ذمہ داری عطا فرمائی ہے. جہاں جہاں جو ذمہ دار ہے، جس حیثیت کا ذمہ دار ہے، اپنے خلوص کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ ذمہ داری ادا کریں، ادا کرنے میں نقص نہ ہو. نتائج اللہ کریم مرتب فرماتے ہیں اور اللہ کریم بہتر فرماتے ہیں. ہماری کمی بیشیوں پر انحصار ہو تو یہ نتائج نہ آئیں کہ مخلوق آج کے دور میں بالا مناظر سے آشنا ہے. آج کے اس دور میں جب ہمارا آج کا مسلمان سوال کر رہا ہے کہ جب اللہ نے آسمان اور زمین نہیں بنایا تھا پھر پہلے کیا تھا، اس وقت میں اللہ پاک نے یہ توفیق بخشی کہ لوگ تیار ہو کر فنا فی رسول کی کیفیت سے آشنا ہو رہے ہیں، تو یہ اس کا بڑا کرم اور اس کا بہت احسان ہے. تمام خواتین و حضرات سے یہی عرض ہے، اللہ کریم توفیق دے، محنت کریں، تکڑے ہوں، موقع ہے، یہ قرب الہی کی منازل ہیں، انہیں حاصل کریں، قیمتی وقت ہے. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ کریم ہمارا یہ مل بیٹھنا قبول فرمائے، اللہ کریم کمی بیشی معاف فرمائے. امین. الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ و سلام علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ، اللہم صل علی محمد و آلہ و صحبہ. بنا ظلمنا انفسنا، بنا اننا آمنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، بار الہ ہم کمزور خطا کار ہمارے حال پر رہے، یا اللہ دین پر ہمارے مل بیٹھنا قبول فرما، ہماری کمی بیشی غلطیاں معاف، یا اللہ تو غفور رحیم ہے، اپنے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارے حال پر رہے. یا اللہ ہم جیسے بھی ہیں، کمزور ہیں، تیرے نام پر جمع ہیں، یا اللہ تیرا نام لے لیں، استقرار کو قبول فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے، یہ اسباب تو نے بتلائے، تو نے سبب دیے، تو نے اختیار کی توفیق دی، یہ راسخ فرمانا. یا اللہ میں شمار نہیں، تیرا قرب درکار ہے. بار اللہ تو غفور رحیم ہے، تیرے بندوں نے بڑی محنت کی، یا اللہ ان کی محنتیں قبول فرمانا، ان کے درجات بلند. یا اللہ تو نے یہ ذمہ داری ہمیں عطا فرمائی، ہم کمزور ہیں، بار اللہ ہمارے حال پر رہ. یا اللہ توفیق عمل عطا فرمانا، یا اللہ حفاظت فرمانا، یا اللہ شیطان کے شر سے محفوظ فرمانا، یا اللہ نفس کے وسط سے محفوظ فرمانا، یا اللہ دنیا کی خرابیوں میں محفوظ فرمانا، یا اللہ یہ سفر باخیر فرمانا، دنیا سے روانگی بحالت ایمان فرمانا. یا اللہ روز محشر شفاعت محمد رسول رب یسر فلا تؤثر تمم. اللهم صل على محمد النبي آله وصحبه وبارك آمين اجمعين.